وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کریں، اللهم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا، اللهم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک، اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة، آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آیت نمبر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپارے لے لیجئے جی، اور ڈکشنریاں بھی لے لیں، آج نئی آیت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس، پہلا ہی کلمہ ہے کل، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی تمام کے معنوں میں، کل سارے کے سارے. کل نفس، ہر نفس، نفس بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ، ہر جان. کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ اردو میں بھی کہتے ہیں چکھنے کو، چکھے گا ذائقۃ الموت، موت کا مزہ، موت کا ذائقہ. ذائقہ اسم اور اس کے بعد موت، اسم پہلے کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں. ذائقۃ الموت کا ترجمہ کریں گے موت کا ذائقہ، موت کا مزہ. وانما وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور انا ہو، انا ہو، قد ہو، لقد ہو، یا نون ثقیلہ ہو، ان سب کے معنی یقیناً ہوتے ہیں، ان سب کے معنی بے شک ہوتے ہیں، لیکن اس کی سپرلیٹیو حالت سب سے زیادہ زور دینے کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انما. عرب اسے ادات الحصر کہتے ہیں. ایسا یہ چیز ہے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والی عبارت کو ان بریکٹ کر لیتی ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد یہ فائنل ورڈک ہوتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں سے نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے. انما المؤمنون اخوة، مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومنوں کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں بھائی ہو نہیں سکتا، اور کسی بھائی مومن کو غیر بھائی تسلیم کر نہیں سکتے. انما توفون تے تو تم کے لیے, اور وفا کا کلمہ تو ہماری اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے, پورا کرنا, وفا کرنا, پورا کر دینا. اور واؤ اور نون کس بات کی علامت ہے؟ واؤ الف واؤ نون یا نون کلمے کے آخر پہ لگ جائیں تو یہ جمع کی علامتیں ہوتی, یہ اس چیز کو جمع بنا دیتی. وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَا أَجُورَكُمْ, تو پورا پورا وفا کی جائے گی, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اجورکم, اجر کی جمع ہے, اردو کا کلمہ ہے اجر, صلہ, بدلہ, معاوضہ کے معنوں میں, اور اجر کی جمع ہے اجور, یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. وفا کیے جائیں گے, پورے دیے جائیں گے, اجورکم تمہارے اجر, تمہارا صلہ, تمہارا بدلہ, تمہارا معاوضہ پورا پورا عطا کیا جائے گا. یوم القیامہ, یوم کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور قیامت کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. عربی ادب میں تو گول تے کے ساتھ لکھا ہے, اردو ادب میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں, بس اتنا ہی فرق ہے, لیکن معنی کے اندر کوئی فرق نہیں. یوم بھی اسم, قیامت بھی اسم, لیکن پہلے اسم کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا اور دوسرے اسم کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے, تو ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں جی, کا کے کی کا اضافہ کر دیتے ہیں جی, یوم القیامہ, روز قیامت, قیامت کے دن. کل نفس ذائقۃ الموت, آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے, اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر روز قیامت پاؤ گے. فمن زحزح, فا من, جو من ہوتا تو اس کے معنی ہوتے سے, من جانب, ان کی جانب سے, لیکن یہ 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے من, جو یا کون, تو سیاق و سباق میں جو اس کے معنی ہوں گے ہم وہ فٹ کریں گے. کبھی عرب کہتے ہیں من بالباب, دروازے پر کون ہے, وہاں بھی من آئے گا کون کے معنوں میں, اور من کبھی جو کے معنوں میں آتا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا ماں کبھی جو کے معنوں میں آتا ہے, اسی طرح من بھی جو کے معنوں میں آتا ہے. ماں عموماً غیر عقل یعنی انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا, جانداروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا, غیر جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور من کا کلمہ جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. زحزحا, یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا, عربی مبین کا ہے, ڈکشنری نکالیے اور دیکھیے کہ اس کے کیا معنی ہیں. اور وہاں پہ تو تین حروف ہوں گے, یہ چار والا ہے, لیکن آپ نے نکالنا ہی اس طرح ہے کہ پہلے زے, پھر ہے, پھر زے ہے. آپ یہ تین ہی اوپر دیکھیے, زے, ہے, زے, اور اس کے بعد آپ نیچے دیکھتے جائیں گے تو خود بخود یہ کلمہ بھی نکل آئے گا. ڈکشنریاں سب نے لے لی ہیں. اس کو ذرا سیٹ کریں جی, میں اس کو یہاں رکھتا ہوں, پھر ادھر واپس آ جاتا ہوں. اس کو نہیں نہیں یہاں اس کو کسنا. بس ٹھیک ہے,
دور کرنا.
جی ہاں, دور کرنا, ہٹانا. اور جی نکالیے, نکالیے, میں نے خواتین کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں آئے گی. ز ہ ز یہی وہ انداز ہے. بالکل ٹھیک جی, بالکل ٹھیک, یہی تحقیق کا انداز. خود نکالیے, خود نکالیں گے تو آپ تحقیق کریں گے, اور جو قومیں تحقیق کے میدان میں لگ جاتی ہیں, اللہ نے کائنات کے اندر ایک بھی شہادت ایسی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت نہ دی. ایک بھی شہادت, وہ مسلمان ہونا اور مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں جتنی اللہ نے اس کو اہمیت دی کہ اگر تم تحقیق کرو گے تو کامیابی کامرانی تمہارے ہی قدم چوم گے. وہ غیر مسلم کر لے تو وہ کامیاب, مومن کر لے تو وہ کامیاب. جس نے نکال لیا جی, دوسروں کو بھی دکھا دی. ہٹا دیا گیا, بچا دیا گیا ان ناری ان سے اور ان نار. نار تو آگ کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ کلمہ ہے ان نار. یہ خاص آگ ہے, یہ دنیا والی آگ نہیں جو تم نے دیکھ رکھی ہے, یہ آخرت کی آگ, جہنم کی آگ. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, اس سے ہٹا لیا گیا, وادخلا اور داخل کر دیا گیا. داخل کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی. اور داخل کر دیا گیا اور ادخلا اور داخل ہوا الجنہ. یہ خود بخود نہیں جائے گا, اگر خود بخود ہوتا تو تین حروف ہونے چاہیے تھے, یہ تو چار ہو گئے, کوئی اور کر دے گا. کون بھیجے گا جنت میں؟ اللہ. اپنی مرضی سے یا اپنے عمل سے جا سکو گے؟ اپنے عمل سے بھی نہیں جا سکتا کوئی انسان. عمل کے صدقے میں وہ اپنے رب کو اگر راضی کر لیا تو اس کی رضا کے بدلے میں جائے گا, ویسے نہیں جا سکتا. ورنہ آنا چاہیے دخل الجنہ. ادخل الجنہ لکھا ہے, ربائی آئی ہے, اللہ انہیں پھر جنت میں داخل کر دے, وہ داخل کر دیے جائیں گے. الجنہ یہ وہی کلمہ ہے جسے اردو میں جنت کہتے ہیں. ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں, یہ گول تے کے ساتھ لکھا ہے, معنی ایک ہی ہے. لیکن اس سے پہلے الف لام لگا, کیوں؟ خاص کرنے کے لیے. اس لیے یہ نہیں کہ دنیا میں بھی کوئی جنت ہے. جنت کا لغوی معنی باغ ہوتا ہے, تو لوگوں یہ مت سمجھنا اس دنیا کے باغ لارنس گارڈن میں تمہیں بھیج دیا جائے گا. الجنہ وہ جس کو لوگ جنت کہتے ہیں, اللہ کے ہاں جو بہترین ٹھکانہ ہے. ہاں اللہ کرے جنت الفردوس ملے, ہاں اللہ کرے کہ اعلی علیین ملے, وہاں پر بھی درجات ہیں, جنتوں کے اندر بھی درجات ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کا میدان ہے جس میں داخل کر دیا جائے گا. جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا ہی مقام پائیں. اور محمد رسول اللہ نے ایک جگہ پہ کہا ہے, ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ, جتنا زمین اور اتنی اتنی بڑی جنتیں ہیں جی. تنگ ان سے پڑے گی جن کے اعمال اچھے نہیں, ان کو کہیں گے میرے پاس بھی نہ آنا. تو شوکر صاحب وہاں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رب راضی کرنا ہے, رب راضی کرنا ہے, رب راضی کرتا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں. نیک اعمال رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں. نیک اعمال کیسے کیے ہیں یہ وہ جانتا ہے. دنیا کی آنکھ نہیں پہچان سکتی ایک بڑا نمازی آدمی ہے, ایک آدمی بڑا درس قرآن دے رہا ہے, ایک آدمی بڑا جہاد کر رہا ہے, تو دنیا والے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا نیک ہے, اس کا عمل اسے جنت لے جائے گا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا میں نے تمہیں علم دیا, میں نے تمہیں صلاحیت عطا کی, بتا میرے لیے دنیا میں کیا کرتا رہا. وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری دی ہوئی صلاحیت سے تحقیق کی اور تیرے بندوں تک تیرے دین کو پہنچایا. اللہ کہیں گے لقد کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے. دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ دنیا میں نہیں کہہ سکتا, وہ کہنے والا کہہ سکتا ہے اس لیے کہ وہ دلوں کی حال کو جانتا ہے, وہ علیم بذات صدور ہے. اللہ کہیں گے لقد کذبت, تو نے جھوٹ بولا ہے, تیرے دل میں یہ تھا کہ جب میں یہ درس دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بڑا زبردست مقرر ہے, بہت بڑا عالم ہے, یہ تو کوئی علامہ ہے. فقط قیل, تو دنیا میں وہ کہہ دیا گیا تھا, اب میرے پاس کیا لینے آئے. ایک بندہ آئے گا اور کہے گا, اللہ ان سے کہیں گے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی, میں نے تجھے قوت دی, میں نے تجھے صلاحیت دی, میں نے تجھے موقع دیا, بتا دنیا میں میرے لیے کیا کرتا رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری دی ہوئی صلاحیتوں سے, تیری دی ہوئی قوت سے تیرے دشمنوں کا مقابلہ کیا, لڑتا رہا, حتیٰ کہ لڑتے لڑتے میں اپنی جان ہار کے آ گیا اور تیرے دربار میں آج پہنچ گیا. اللہ فرمائیں گے لقد کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے سارا کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر تھا, بڑا دلیر اور بڑا شجاع تھا, تو نے اس لیے کیا کہ نشان حیدر ملے گا, وہ نشان حیدر تجھے دنیا میں مل گیا, تجھے بہادر دلیر اور شجاع کیا دیا گیا, تو لوگوں کا ہیرو بننا چاہتا تھا, دنیا میں لوگوں نے تجھے ہیرو مان لیا, آج تو اپنا صلہ پا چکا ہے, جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل چکا ہے, تیرا صلہ یہاں پر نہیں. لیکن اس کے مقابلے پر ایک بندہ چور ڈاکو ظالم راہزن, وہ اپنی رہزنی سے واپس آ رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاسا ہے. وہ مغرور اور متکبر اپنے سامنے کسی کو کھڑا ہونا نہیں پسند کرتا, وہ سب کو قتل کرتا جاتا ہے, اپنے مقابلے پہ کسی چیز کو ہر چیز کو ہیٹ سمجھتا. لیکن کتے کو اللہ کی مخلوق کو پیاسا دیکھا, دل پسیج گیا کہ یا اللہ ساری عمر گناہ کرتا رہا ہوں, تیری مخلوق کو آج پیاسا دیکھا ہے, اس کو پانی پلاتا ہوں مجھے معاف کر دے گا. کنویں میں اترا پانی لینے کے لیے اور پانی لے کر جب اوپر چڑھنا تھا تو دونوں ہاتھوں کے ذریعے اوپر چڑھنا تھا تو پانی کیسے لے کر آتا, اور پانی بھی کس میں بھرا, اپنے جوتے میں, کوئی اور چیز نہیں تھی. اپنے غرور اور تکبر کو توڑا, جوتے کو منہ میں دبایا, رب تیری خاطر تو راضی ہو جا. اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اس کی وہ فائل جو جرائم کی بھری ہوئی تھی, رب نے کہا کہ آج ایمان کی وہ اس کیفیت میں پہنچ گیا ہے کہ اس کے ایک عمل کا وزن اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی ساری جو برائیاں تھیں ان کا وزن کم ہو گیا ہے, اور رسول اللہ نے شہادت دی کہ وہ جنت میں چلا گیا. جو کوئی بات سمجھا سکا جی؟ فقد فاز، ف قد یہ بھی یقین فاز. اردو میں بھی کہتے ہیں فوز و فلا، فوزان، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، وہی آدمی کامیاب ہوا ہے جو اس دن دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اصل کامیابی تو یہ ہے، یہ ہے اصل فلاح. کیسے ابھی ہم اس کو مکمل کر کے پھر پڑھتے. وما الحیاۃ الدنیا، واو کے معنی اور ماں کے معنی ہم نے پڑھے تھے، ایک جو اور ماں کے ایک معنی کیا بھی پڑھے تھے، یاد آیا کیا؟ ماں ادراک، تجھے کیا ادراک ہے، ملکاریا، وہ کھڑکڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے. کبھی ماں کے معنی کتنا بھی ہوتے ہیں، ماں اجملا کا، ماں احسنا کا، اے اللہ کے رسول آپ کتنے خوبصورت ہیں، یہ کتنا کہنا ہو حیرانیوں کے ساتھ تو ماں کا کلمہ استعمال کرتے. ماں اجملا کا، ماں احسنا کا، اے رسول پاک آپ کتنے اچھے ہیں، یہ کہنا ہو تو ماں استعمال ہوتا ہے. اور کبھی ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، نہیں کے معنی میں، ماں عندی شیون، میرے پاس کوئی چیز نہیں. تو سیاق و سباق میں دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ کون سا کلمہ آئے گا. تو غلط ترجمہ کر دیں گے تو اردو کا جملہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہی لکھنا پڑے گا. تو اس لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں. ومل حیات، حیات ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے، حیات دنیا، دنیا بھی ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے، لیکن عجیب بات کے دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. جب دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ بھی الف لام لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ بھی الف لام لگا ہو، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے. پھر سے میں کہوں جی، اگر دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، جس طرح الحیات، الدنیا، دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، دونوں کے ساتھ ہی الف لام لگا ہو اور دونوں ہی کے آخر کے اوپر جو اعراب ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہو، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں گے، نہ پہلے کے اوپر الف لام لگا ہوگا نہ دوسرے کے اوپر الف لام لگا ہوگا. پھر سے کہوں جی، نہ پہلے کے ساتھ الف لام لگا ہوگا نہ دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوگا، تب بھی دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوگا. شرط یہ ہے کہ دونوں کے اوپر آخر پہ جو اعراب لگتے ہیں وہ ایک جیسے ہوں. ولدن صالحن، نیک لڑکا، لڑکے کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک ہے. ولدن نبیلن، لڑکا بڑا شریف، یہ اس کی صفت. دونوں جگہ پہ الف لام نہیں لگا ہوا، تب بھی دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہے. الولد الصالح، دونوں جگہ الف لام لگا ہوا ہے، تب بھی دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہے. شرط یہ ہے کہ اگر پہلے کے ساتھ الف لام لگا ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی لگا ہو، پہلے کے ساتھ نہیں لگا تو دوسرے کے ساتھ بھی نہ لگا ہو، اگر پہلے کے آخر پہ تنوین آئی ہے تو دوسرے کے آخر پہ بھی تنوین آئے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اگر زبر زیر پیش آئی ہے تو زبر زیر پیش ہی آئے. اگر ایسی صورت ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے. ومل حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الا متا، مال و متا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دولت، متا الغرور، یہ تو غرور دھوکے کی چیز ہے، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، متا الغرور، اسے بڑا غرور ہو گیا ہے کیا مطلب؟ بڑا دھوکا ہو گیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا ہے. غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا، اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا ہوں. روز غرور کے معنی استعمال کرتے ہیں، نہیں پتا کہ غرور کسے کہتے ہیں. تو پھر کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت مغرور ہو گیا ہوں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا، یہ تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، دھوکے کی چیز ہے. پچھلی بات اگر آپ کو یاد ہو، کبھی وہ کہتے جناب ہم مان لیتے ہیں محمد رسول اللہ کو رسول، شرط یہ ہے کہ ہم سے تو عہد لیا گیا تھا کہ جو قربانی کرے اور اس کی قربانی کو آسمان کی بجلی آ کر کھا جائے تو وہ سچا نبی، ہم اس کو مانیں گے. وہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے مشن کے اوپر باتیں بناتے اور اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا اللہ والا کہتے، راہب ہیں ہم، درویش ہیں ہم، اللہ والے ہیں ہم. یہ امیوں کے اندر ایک شخص اٹھ گیا ہے، دعویٰ کر دیا ہے. دعویٰ سچا ہے تو ذرا اپنی قربانی تو کرے، جسے آ کر وہ بجلی کھائے ہم بھی مان لیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو تسلی دی گئی اور اسی جملے کے ساتھ ان کو اللہ جل شانہ نے بڑی تحدید کی ہے کہ ایک دن آنا ہے اے محمد اور اس کے ساتھیوں، سنو، ایک دن آنا ہے سب نے مر جانا ہے. تم نے میرے کہنے پہ میرے کہنے پہ عمل کیا ہوگا تو پھر میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. تو یہ دنیا تو 60-70 سال میں ختم ہو جانی ہے، اس دنیا کے اندر تو موت نے آنا ہی نہیں ہے، وہ تو لمبی زندگی ہے. پھر میں تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا، ساری کامیابیاں کامرانیاں تمہارے نام کر دوں گا. تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ لوگ جو آج آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حق کا راستہ روکنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں، انہوں نے بھی مر جانا ہے. تو ہم نے تو ان کے اعمال کو تول دینا ہے نا، تول کے پھر ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. ان کو سمجھایا کہ جہنم سے تمہیں بچ نہیں سکتے، جو بچے گا کامیاب وہی ہوگا. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو آج بھی پلٹ جاؤ، واپس دین کی طرف آ جاؤ. محمد رسول اللہ پہ الزامات لگانا چھوڑ دو. سچے دین کے رستے میں اس کے قائد کے اوپر الزام لگا کر اس کے رستے کو روکنے کی عادت کو ختم کر دو تو جنت مل جائے گی، ورنہ دوزخ تمہارا مقدر ہے. یا قد اور انما کے ساتھ کہا ہے، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی پھر اب ہو سکے گی؟ کیا یہ معاملہ صرف رسول اللہ کے زمانے تک کے لیے تھا؟ قیامت تک دین کے رستے کی رکاوٹ وہ کوئی بھی بنے، جس طرح محمد رسول اللہ کے سامنے اس زمانے کی سیاسی قوت اقتدار میں آنے کے لیے رکاوٹ بن گئی تھی کہ عبداللہ بن ابی کو وہاں کا، آپ کو پتا ہے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جا رہا تھا رسول اللہ کے پہنچنے سے صرف ایک دن پہلے، میرے آقا پہنچ گئے اور وہ سردار نہ بن سکا، اس کو اپنے سردار نہ بن جانے کی تکلیف تھی، اور مکہ کے سرداروں کو یہ تکلیف تھی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار مان لیا تو ہماری سرداریوں کا کیا بنے گا۔ دوسری بات مذہبی پروہتی کی تھی، کوئی راہب بنا تھا، کوئی کنیسا کا خادم بنا ہوا تھا، اور کوئی خانہ کعبہ کا مجاور بنا ہوا تھا۔ ہماری تو دنیا میں عزت اس نیک نامی اس دینی منصب کی وجہ سے تھی، اور ان مناصب کے اندر سب سے بڑا منصب تو نبوت کا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی مان لیا تو ہماری وہ چدراہٹ کہاں جائے گی؟ کیا وہی بیماری اس کی وجہ سے انہوں نے جو رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی آج تک، کیا وہی رکاوٹیں کھڑی نہیں ہیں؟ وہی اقتدار سے بھی آواز اٹھتی ہے کہ حق کو دبا دو، اور مذہب کے خانوں سے بھی اور ان کی تدراجوں سے بھی یہی آواز اٹھتی ہے حق کو دبا دو۔ ہمارے ہاں جتنے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اگر کوئی اٹھے کہ دین کو غالب کرنا ہے، اس کے رستے کی رکاوٹ کون بن رہے ہیں؟ وہ کوئی کمیونسٹ نہیں بنتا، وہ کوئی سوشلسٹ پاکستان میں نہیں بنتا، وہ کوئی کافر نہیں بنتا، وہ کوئی یہودی اور ہندو نہیں بنتا، وہ کلمہ گو بنتا ہے اور وہ مسجد کے کسی ممبر پہ بیٹھا ہوگا۔ اشتہار بانٹنا تو کیسے بانٹنے دیں آپ کو، حق آ جائے گا۔ مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے زندگی میں پہلی دفعہ، اس سے پہلے ترجمہ قرآن حکیم کا کہیں نہیں ہوا تھا، پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور سارے کے سارے لوگ حضرت شاہ ولی اللہ کو اس زمانے میں بھی اپنا رہبر اور اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے ترجمہ کر دیا تو سارے علماء اکٹھے ہو کے آ گئے، اور باقاعدہ اسلام کے حوالے سے ایران کا یہ پہلا جلوس تھا جو علماء نے نکالا تھا، تاریخ کے اندر اس سے پہلے کوئی جلوس نہیں، اور وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، تو شاہ ولی اللہ نے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں آپ کو کیا فرق پڑا؟ میں نے تو آپ کا کام آسان کیا۔ خاک آسان کیا، آج تم انہیں ترجمہ سکھا دو گے تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ مطلب وہی تھا، پھر ہماری چدراہٹ کا کیا بنے گا؟ اگر ترجمہ تم سکھا دو گے تو لوگوں نے تو ترجمہ سیکھ لیا تو ہماری اجارہ داری تو ختم ہو گئی نا۔ تو آج بھی جن کی اجارہ داری ہے وہ رستے میں رکاوٹ نہ بنے، وہ ان کی سنت ہے، اور اللہ والوں کو اور سنت بتائی جا رہی ہے کہ تم نے ان کے کسی عمل کے اوپر برنگیختہ نہیں ہونا، ان کے کسی عمل کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس کے مقابلے پہ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یقین رکھنا کہ کامیابی اور کامرانی میرے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اشتہار نہ بانٹنے دیں یا بانٹنے دیں، نہ اس پہ کامیابی کا راز ہے نہ ناکامی کا راز ہے، کامیابی اور ناکامی تو میری طرف سے آتی ہے۔ ایک بھی اشتہار نہ بٹے تب بھی اللہ کامیاب کرنا چاہیں تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، اگر کوئی کہے میں بانٹوں ہی نہ، نہیں، پھر نہیں ملے گی۔ تم پوری کوشش کر دو، بس اللہ نے صرف یہ دیکھنے کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ جس کی مثال ابھی دی کہ ساری عمر تو رازانیہ کرتا رہا، کتے کو صرف پانی ہی تو پلایا ہے، کوشش ہی تو ایک کی ہے، جنت مل گئی۔
وَلَا تُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔
یہ ہے بات جو سمجھنے والی، اگر آج یہ بات ہم سمجھ گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔
لَا تُبْلَوُنَّ،
لام جو کلمے کے شروع میں آتا ہے ہم نے پڑھا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو یہ لام لازم ہے یا یہ یقیناً کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر یہ یقیناً کے لیے آیا ہے، آپ اس میں کے لیے کا ترجمہ کریں گے تو اردو کا جملہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ کلمے کے آخر پہ واو اور نون ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ باقی تو اردو کا کلمہ بلا رہ گیا ہے، کرب و بلا نہیں کہتے، ازمائش، کرب تکلیف، بلا ازمائش۔ یقیناً تم ازمائے جاؤ گے، تمہاری یقیناً ازمائش ہوگی، تم جتنا دین پر چلو گے اتنی ازمائش ہوگی۔ جو دین پہ چلتا نہیں ہے نا، اس کی ازمائش بھی نہیں ہوتی، اس کی اور طرح کی ازمائش ہے۔ یہ جس کی تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ خاص ازمائش، یہ یقیناً ہوگی، یہ یقیناً ہوگی، کیونکہ لام شروع میں لگ گیا۔ لام یقیناً کے معنوں میں، لا تبلغن، تم یقیناً ازمائے جاؤ گے، فی اموالکم، فی مال کی جمع ہے اموال، کم تمہارے، تم اپنی اقتصاد کے حوالے سے یقیناً ازمائے جاؤ گے۔ اللہ کے کہنے پر اگر حرام مال سے رک جائیں تو لگتا ہے کہ مال گھر میں آنا کم ہو گیا، رشوت لے سکتے ہیں، پھر دو نمبر کا کاروبار پھر کر سکتے ہیں۔ اقتصاد ماڈرن کہتی ہے کہ دو نمبر کا کاروبار کر لو تو پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ ماڈرن اقتصاد کہتی ہے، جسے کرپشن، جس کو بی بی بینظیر کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ کرپشن کو کہا کہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے، مثال کے طور پہ اس زمانے کی بات کرنے لگو، اب تو ریٹ بڑھ گیا ہے، اس زمانے میں جب بی بی بینظیر نے کیا تھا تو ہر اوورسیئر 3% لیتا تھا، ہر ایس ڈی او 7% لیتا تھا، ہر ایکسین 20% لیتا تھا، اور ایکشن کے اوپر اسی طرح ریٹ بڑھتا جاتا تھا۔ تو یہ لے رہے تھے رشوت سارے، آپ کی سڑک بنتی ہے، اتنے پیسے ان کے گھر میں خود بخود جاتے ہیں، ٹھیکیدار پہلے اس پیسے میں سے جو اس کو ملنے ہوتے ہیں پہلے ان کو دیتا ہے، تو آپ کی سڑک صحیح بنائے گا؟ بی بی بینظیر نے کہا اس کو لیگلائز کر دو، یہ ان کے گھر میں دولت آنے دو، اس سے یہ امیر ہو جائیں گے، یہ ان کا اقتصاد کا نظام بنا تھا۔ سود کا کاروبار کرو، بینک بناؤ، بینکوں کے ذریعے پیسے لو اور وہاں پہ سود دو۔ اللہ نے کہا سود کا ہم نے مٹھ مار دیا ہے، سود کا کام حرام کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا اس سے کر لو، یہ تمہاری اقتصاد کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے دراصل یہ آزمائش کی تھی کیا کرتے ہو. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جی ہم اس سے بچ گئے ہیں. آپ کہیں گے کہ میں نے سود میں نہیں رکھے, پی ایل ایس میں رکھے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کہ جناب میں سود تو نہیں کرتا, نہ میں لیتا ہوں نہ میں دیتا ہوں, لیکن جنہوں نے سود کے نظام کو یہاں پاکستان کے اندر نافذ کر رکھا ہے, زندہ باد کے نعرے لگا کر اقتدار کے مانوں میں ووٹ کی پرچی دے کر کس نے پہنچایا ہے انہیں؟ وہ مجرم میں ہوں اور مجرم آپ ہیں. ہم برابر کے شریک ہیں. اقتصاد کے اندر ہم آزمائے گئے اور ہم فیل ہو گئے. وانفسکم, اور اپنی جانوں سے بھی, جانیں بھی اس راہ میں لگانا پڑیں گی. جب تم دین کے غلبے کے لیے کام کرو گے تو یہ آزمائشیں تو آ کے رہنی ہیں. کبھی بلال بن رباح کو کوڑے مارے جائیں گے. کیا بلال بن رباح جھوٹے تھے نعوذ باللہ؟ کیا وہ مجرم تھے نعوذ باللہ؟ کوڑے مارے جائیں گے. بلال تمہیں اسی طرح آزمایا جائے گا. سمیہ تیری ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی جائے گی, دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی جائے گی, اور ابو جہل لینڈ دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں بھگائے گا اور تجھے دولخت کر دیا جائے گا. تو اسی طرح آزمائی جائے گی. آل یاسر تجھے سالک کی ساری آل یاسر تجھے مارا جائے گا. خباب بن عرض تجھے کولوں پر لٹایا جائے گا. محمد رسول اللہ تمہیں گھر سے نکالا جائے گا, تمہارے اوپر گندگی پھینکی جائے گی, تم سجدے میں ہوگے تمہارے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جائے گی, تم نماز پڑھ رہے ہوگے تمہارے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دیں گے کہ تمہاری آنکھیں باہر نکل آئیں, تمہیں شب ابھی تالے میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ بند کر دیا جائے گا, تمہارے بچے بھوک سے بھکیں گے, تمہارے کلیجے پھٹ پھٹ جائیں گے, تمہیں آزمایا جائے گا, تمہارے راہ میں بدرو حنین آئیں گے. حسین تمہیں آزمایا جائے گا, تمہیں اور تمہارے بچوں اور ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور پیاس سے شہید کیا جائے گا. جان سے بھی اور مال سے بھی آزمائے جاؤ گے. یہ تو یقیناً ہو کے رہنا ہے. اب میں آپ سے بات کہوں, اگر یہ ہو کے رہنا ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پاکستان میں اگر کوشش کرنی پڑے تو سب سے پہلے میں اور آپ ہی وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں اگر اسلام کا نام لیا, اگر دین کے غلبے کے لیے اس کے مطالبے کے لیے باہر نکلے پولیس لاٹھیاں مارے گی. ہم بے وقوف ہیں لاٹھیاں کھائیں؟ پولیس پکڑ کر گرفتار کر کے جیل میں بند کر دے گی. ہم بے وقوف ہیں کہ اچھی بھلی نوکری اچھی بھلی چلتی دکان چھوڑ کر جیل میں بند ہو جائے, پھر دکان کیسے چلے گی, نوکری کیسے رہے گی, ہمارا کیا بنے گا؟ پتا کوئی نہیں, یہ تو ہماری جو ایجنسیاں یہ تو بندے اٹھا کے لے جاتی ہیں, کسی کو مار کر پھینک دیں کسی کو تو پتا بھی نہیں چلتا, میری جان کا خطرہ ہو جائے گا. اور عقل مند کہتے ہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, یورپ اور امریکہ سینکشنز لگا دے گا. ایسی باتیں ہیں جی, میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا, یہ میں اور آپ کہتے ہیں نا. کیا میں نے کبھی کوئی لاٹھی کھائی؟ اللہ کہتا ہے یہ تو آزمائش آئے گی. کیا میں نے کبھی ایک دن کے لیے جیل بھگتی؟ کبھی ایک کیڑی پیسے کا مالی خسارہ برداشت کیا؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے اس عمل سے بھی گزر گئے مجھے اچانک یاد آیا کہ جب ہم نے امریکہ کے سامنے کشکول پھینکا ہوا تھا اور ایوب خان ہمارے سربراہ تھے تو پاکستان میں اسلامی نظام کا مطالبہ ہو رہا تھا، تو جماعت اسلامی نے جب یہ اسلامی نظام کا مطالبہ کیا تو باقاعدہ ایک آرڈیننس جاری ہوا کہ تمام سرکاری ملازم انہیں ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میرا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے لکھا ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جماعت اسلامی کا رکن ہیں، تم نوکری رکھو یا نوکری میں نہ رکھو، ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ مال سے بھی آزمائے جاؤ گے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب تو کیا، ہمارے مال، یہ مال کس کے قبضے میں ہے؟ رازق کون ہے؟ ایوب خان تھا، اور ہم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ سوچیے 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 اپنے بارے۔ اور اس سے بھی آگے ہماری صورتحال تو یہ ہے ہم اپنے آپ کو اپنا رازق سمجھتے ہیں، جی میں کماواں گا تو کھاواں گا نا، اور کمانا تو اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے کہا کہ الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ہم نے تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے کمانا ہے، زیادہ کوشش کروں گا تو میں زیادہ محبوب بنوں گا، کیا میرے اس کمانے کی کوشش کے نتیجے میں مجھے رزق مل بھی جائے گا؟ نہیں، رزق ملے گا جتنا رازق چاہے گا، میں کام کرنے سے ہٹ نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے اللہ کا محبوب بننا ہے، میں نے تو اللہ کے رسول کا محبوب بننا ہے، کہ کائنات کے اندر اگر کسی کے ہاتھ کبھی محمد رسول اللہ نے چومے تھے تو اس کے چومے تھے جو مزدور تھا، جو محنت کرتا تھا، میں نے محنت تو اس لیے کرنی کہ محنت کرنے والے کے ہاتھ محمد رسول اللہ چوم لیتے ہیں، میں نے اللہ اس کے رسول کا پیارا بننا ہے، کام تو اس لیے کرنا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، میری چلاکیاں دیکھا، میرا منصب، میں نے دو نمبر کام کیا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا، میرے پیسے بن گئے، ازمائش میں ہار گئے۔ میں بڑا چلاک ہوں، کوئی بیوقوف ہوں کہ دین کے غلبے کے لیے اور میں اپنے بچوں کو قربان کر دوں؟ میں انہیں سمجھاتا ہوں خبردار، دین کے غلبے کے لیے کام نہ کرنا، بچہ تو بڑا افسر بننا ہے، تو بس وہ کام کر جسے تو افسر بن سکے، یہ میں اور آپ سمجھاتے ہیں نا، اگر دین غالب ہوتا تو آج جو صورتحال ملک کے اندر ہے کیا ایسی ہی ہوتی؟ ایسی بے بسیاں ہوتی؟ پھر عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ نہ آتا؟ عمر بن عبدالعزیز کے اقتصادی نظام کے اندر یہ تھا کہ جس صوبے کے اندر کوئی فنڈز ریز ہوتے ہیں اسی صوبے کے اندر لگائے جاتے ہیں، وہاں قانون انہوں نے بنا دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فنڈ اتنے ریز ہو گئے، صدقات زکات اتنے اکٹھے ہو گئے کہ کہا کہ جتنے تمہارے صوبے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان سب کی ضرورتوں کو پورا کر دو، کوئی غریب نہ رہے، سب کو اپنے اپنے کاموں پہ لگا دو۔ مرکز میں پھر خط چلا گیا کہ حضور پیسے پھر بچ گئے ہیں، حضور پیسے بچ گئے ہیں، کہا کہ اچھا جتنے کما رہے ہیں حکومت کے خرچے پہ سب کی شادیاں کرا دو، کہا آقا میں آپ کے کہنے سے پہلے سب کی شادیاں کرا چکا ہوں، پیسے پھر بچ گئے ہیں، خوشحالی ہے؟ اس لیے اس کے لیے عمر بن عبدالعزیز بننا پڑتا ہے، اپنے بچے بھوکے ہوں، اور دو دن کے بھوکے ہوں، دوسرا دن ہو، شہنشاہ اور بیوی کا باپ بھی بادشاہ، بیوی کے پانچ بھائی بادشاہ اور گھر میں فاقہ اور خود امیر المومنین اور گھر میں فاقہ ہے۔ ہمارے حکمرانوں تمہارے لیے اسوا تو وہ لوگ تھے، تم اپنی دولتیں اکٹھی کر کر کے ساری یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں بھر دو اور کہو میں ہم مسلمانوں کے رہنما، ہم مال کی آزمائش میں بھی ہار گئے اور جان کی آزمائش میں بھی ہار گئے، دونوں جگہوں پہ ہم نے شکست کھا لی۔ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پوری زندگی دین کی خدمت پہ لگا دوں گا؟ کسی نے یہ کبھی سوچا؟ اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے، میں اپنے بچے کو ڈی سی لگوا دوں گا، میں اپنے بچے کو فوج کا افسر لگواؤں گا، میں اپنے بچے کو فلاں اور فلاں انجینئر اور ڈاکٹر بنا دوں گا۔ جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ تو خواہشیں پالی، اور جو تمہارا فریضہ تھا وہ دین کے غلبے کے لیے کہاں؟ اقتدار اور بڑے لوگوں کو گالی دے دینا آسان ہے، میں تو کہتا ہوں اپنے آپ کو تو پہلے دیکھو، میں کیا کرتا ہوں؟ اگلی بات، ان دونوں آزمائشوں سے سخت آزمائش ہے، مال کی اور جان کی آزمائشیں ہلکی ہیں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّا، واو کے معنی لام یقیناً کے لیے، باقی سما سنا، لیکن آخر کے اوپر نون سکیلا ہے، دو دفعہ یقیناً یقیناً کہا ہے، یقیناً یقیناً تم سنو گے، صرف یقیناً نہیں کہا یہاں پر، یقیناً یقیناً تم سنو گے، من الذین، من الذین جو لوگ، اوت الکتاب، الف و تے، الف تے سے یہ بنا ہے، ہم عین اور توئے سے لکھتے ہیں عطا کرنا، اور واو الف آخر پہ تو جمع کی علامت ہے، جو عطا کیے گئے، الکتاب کتاب یعنی تورات اور انجیل جن کو مل گئی، تم سے پہلے رسول جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی، ان سے تم یقیناً 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 سنو گے، ان جبے کبے والوں سے سنو گے، زہد تقوا کا ود کرنے والوں سے سنو گے، جھوٹے دعوے داروں سے تم یہ جملے سنو گے، اور تمہیں سننے پڑے۔ اوت الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے جن کو یہ کتاب عطا کیے گی تھی، وہ من الذین، اور ان سے بھی، وہ اور من سے، الذین جو سب اشخاص، اشرکو جن سب نے شرک کیا، یعنی اہل مکہ سے بھی تمہیں سننا پڑے گا، اذن تکلیف دے بات کثیرہ بہت زیادہ، تمہیں ان سے بہت زیادہ ان کے پروپوگنڈے ہوں گے، تمہارے خلاف یہ لیفٹ اینڈ لبرل فرنٹ بنائیں گے، بڑے زہد اور تقوی والے، وہ پادری، وہ راہب اپنے آپ کو کہنے والے، وہ اللہ اللہ کرنے والے، وہ دنیا سے کٹ کر کٹیا کے اندر رہنے والے، وہ درویش اپنے آپ کو کہنے والے، تمہارے خلاف وہ باتیں کریں گے، کلیجہ تمہارا پھٹ پھٹ جائے گا، تمہیں بڑی اذیت ہوگی، سننا پڑے گا۔ یہ صرف رسول اللہ کے لیے ہے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی؟ حضرت حسین کس لیے گھر سے نکلے تھے؟ اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے جی. تو لوگوں نے کیا کہا؟ جی بادشاہت نہیں ملی تھی اس لیے بادشاہت کی راہ میں مارے گئے. پاگل مجنو دیوانہ حضرت حسین کی تو بات ہی کوئی نہیں. میرے آقا جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی, ان سے بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ پاگل مجنو دیوانہ نہیں کہا گیا؟ جھوٹا نہیں کہا گیا؟ فریبی نہیں کہا گیا؟ کہ کہاں کی بات, اس کے اوپر تو ایک فلان شخص ہے وہ اس کو رات کو بتا جاتا ہے, یا یہ جب بچپن میں گیا تھا شام میں وہاں سے قصے کہانیاں سن کے آ گیا, اب کہتا ہے میرے اوپر وہی آتی. اتنی ہی بات نہیں, کسی کے گھر والوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی جائے تو بندہ زندہ رہ جاتا ہے؟ امی عائشہ پہ تہمت لگا دی, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہا پتہ نہیں مال کتنا آتا ہے اور کتنا رکھ لیتے ہیں, کتنا دے دیتے. خیانت کی باقاعدہ پروپوگنڈے کیے گئے. اے آج کے اللہ کے دین کے غلبے والوں, تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سرکار تو عالم کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو اگر تمہارے ساتھ ہو جائے تو کوئی بہت بڑی بات ہوگی. میرے اللہ نے تو اپنے محبوب کو برداشت کیا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو, تو آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے مجھے یاد آیا کہ جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہاں پاکستان میں کام کیا تو میں اس وقت ابھی طالب علم تھا چھوٹی کلاسوں کا, میرے کانوں میں آج بھی وہ آوازیں موجود ہیں کہ لوگ نعرہ لگاتے تھے ایک مودودی ہزار یہودی. گویا ہزار یہودی ایک برابر, ایک مودودی ایک طرف, اور یہ اس کے لیے تھا جو اللہ کے دین کا غلبہ چاہتا تھا. اور پاکستان کے ایک رسالے نے تو, ایک پاکستانی فلم سٹار تھی نغمہ, وہ ڈانس کر رہی تھی تو اس کا اس کے اوپر سے سر فوٹو سے کاٹ کے مولانا مودودی کا لگا کر اس کو پورے پیج کا چھاپا گیا حکومت کی طرف سے. تمہیں ابھی سننا پڑے گا, تم نے دین کا کام شروع کیا ہے تو یقیناً سنو گے, اور ان سے سنو گے جن کے ہاتھ میں کتاب ہو. کفر کے فتوے وہ لگائیں گے اور لگے. اور میں نے تو ایک بڑے کفر کے فتوے لگانے والے بڑے عالم دین سے خود سنا. مولانا مودودی کی بیٹیاں پڑھتی تھیں جب یونیورسٹی میں, پتہ نہیں یہ ڈائریکٹ مولانا مودودی کو ان کے منہ پہ کہا جا رہا ہے, باقاعدہ منہ پہ کہا گیا. گھر سے تو پڑھنے جاتی ہیں, آگے پتہ نہیں اللہ جانے کہاں کہاں جاتی ہیں, باپ کا کیا حال ہوا ہوگا. موچی دروازے کا جلسہ عام ہو رہا ہے اور ایک آدمی کو پلانٹ کیا گیا, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مودودی صاحب مجھے دیکھیے, میں ایک نوجوان ہوں اور آپ کی بھی بیٹی ہے, مجھے اپنی بیٹی دے دو, میں کوئی گناہ کے لیے نہیں مانگ رہا, شادی کے لیے مانگ رہا ہوں. حوصلہ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ یاد آ گئے کہ اگر نیک صالح امی عائشہ پہ تہمت لگانے والے موجود ہیں تو میری بیٹیوں کی حیثیت ہی کیا. صبر سے کام لیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی ان کو جواب تو دیا کرو. کہا نہ محمد رسول اللہ نے جواب دیا تھا نہ میں دوں گا. صبر، یہی بات سمجھائی جا رہی. وہ تمہیں سننا تو پڑے گا لیکن وہ ان تصویروں، اور اگر تم نے صبر کیا وہ تتقو اور تقوی کی روش کو اپنایا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے حوصلے کے کام، یہ بڑے حوصلے کے کام تمہیں کرنے پڑے. میرا شوکر صاحب نے کہا ہے وقت مکمل ہو گیا ہے، تو میں اپنے اس حوالے سے کہ وقت چونکہ ہو گیا ہے، لوگوں کی اپنی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، انہوں نے وہاں جانا ہوتا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ ابھی وہ معاملہ یا صبر کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ عزم الامور کیا ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا، لیکن انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر لوں گا. اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میں اب خاموش ہو رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں آج یہ سوچئے کہ کیا کبھی زندگی میں مال کی آزمائش، جان کی آزمائش اور سخت جملوں کی آزمائش سے گزرے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے گزرے ہیں یا کسی اور وجہ سے گزرے؟ اور کس طرح گزارنی چاہیے زندگی؟ یہ جان مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ جتنا اس نے لکھ دیا ہے اس سے کوئی کم دے سکتا ہے؟ یا کوئی تم کوششیں بھی کر لو اس سے زائد لے سکتے ہو؟ زندگی جتنی لے کر آئے ہو ایک لمحہ بھر سکتا ہے؟ ایک لمحہ کوئی کم کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف تمہاری بھول بھلیاں تھی، آزمائش تھی. اور جتنا عزت اور وقار اللہ نے تمہیں دینا ہے کوئی تمہارا چھین سکتا ہے؟ اور اگر آدمی کہے کہ نہیں جناب انسان بڑا محتاط رہے تو کوئی بے عزتی ہو ہی نہیں سکتی، تو امی عائشہ سے زیادہ کوئی باوقار اور با احتیاط ہو سکتا ہے؟ عزت تو دعو وہاں پہ بھی لگ گئی تھی. تو یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو صرف ایک آزمائش ہے. جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہیں وہ تو مل کر رہے، تو کوشش تم سرخرو ہو جاؤ گے اگر یہ فیصلہ کر لو کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کریں گے. کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کریں گے؟ جی مجھے آواز نہیں آئی. مجھے آواز ابھی بہت سارے لوگوں کی نہیں آئی، وہ خاموش ہے. اللہ کرے کہ واٹس ایپ دوبارہ نہ ہی پوچھے اور میرا نام گونگوں میں ہی شامل ہو جائے. کیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے دین کے حیا کے لیے جو لوگ جہاں پر، جہاں جہاں پر، جب جب، جیسے جیسے، جتنی جتنی کوششیں کرتے رہے ہیں، اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما دے. اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، بالخصوص بالخصوص وہ لوگ جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. یا اللہ بالخصوص سید ابوالعلیٰ مودودی علیہ رحمہ جنہوں نے تیرے دین کے حیا کے لیے چمکھی لڑائی لڑی، تیرے دین کے غلبے کے لیے، اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا. یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دینا, یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو بھی نور سے بھر دینا. یا اللہ میرے وہ اساتذہ, وہ میرے امی, وہ میرے ابو, وہ جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں, یا اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دینا جنہوں نے مار کے ڈانٹ کے پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا اور محمد رسول اللہ کی شفاعت انہیں نصیب فرما دینا. یا اللہ جس جس کی امی ابو اور عزیز و اقارب مومنین اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دینا, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دینا, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دینا, اور اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرمانا. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا, یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمانا اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پیچھے کہیں رکھیں گے تو ہڈی آپ کے ہاتھ میں تو نہیں نا لگانے.
آج کا اسکول تھا, آپ کو مبارک ہو.